بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی طرف سے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا اور دنیا کے تمام موحدین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد. غاصب صہیونی حکومت کی شام کے اندر جارحیت کا دائرہ وسیع، صہیونی فوجی ایک اور علاقے میں داخل، عام شہریوں پر حملے. اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کرنے کے اعتراف والے اسرائیل کے گستاخانہ بیان پر ایران کا شدید رد عمل، اقوام متحدہ اسرائیل کو لگام دے، ایرانی مندوب کا مطالبہ. جمہوریہ آذربائیجان کے مسافر بردار طیارہ حادثے پر ایران کی تعزیت. اور پارہ چنار محاصرے کے خلاف اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے شروع. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس اور دنیا کے تمام موحدین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال 2025 کی مبارکباد پیش کی ہے. ایران پریس کے مطابق صدر مملکت مسعود پزشکیان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نئے عیسوی سال 2025 کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت عدل و انصاف، امن اور آزادی سے ہمکنار ہونے کے لیے فرامین الہی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی گراں قدر تعلیمات کی یاد دلاتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ عصر حاضر میں انسانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے نئے زاویہ نگاہ کی ضرورت ہے، اس لیے آج کا انسان انبیاء کرام علیہم السلام کی عظیم صفات پر غور و فکر کر کے انسانی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ نئے عیسوی سال کے شروع میں ہم مظلوم اقوام، خصوصاً فلسطین کی مظلوم قوم کو امن، سلامتی اور آزادی سے ہمکنار کرنے سے متعلق مؤثر اقدامات انجام پاتے ہوئے دیکھیں گے۔ خبری ذرائع نے شام کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے جاری رہنے کا ذکر کرتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اس حکومت کی افواج نے جنوبی شام کے ایک گاؤں سوسا پر حملہ کیا اور اس گاؤں کے لوگوں پر گولیاں برسائیں۔ المیادین کے مطابق صہیونی حکومت کی افواج نے قنیطرا کے مضافات میں واقع گاؤں سوسا میں داخل ہو کر تباہ کن کارروائیاں انجام دی ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ جارحے صہیونی فوج دو بلڈوزروں اور متعدد ٹینکوں کے ساتھ اس گاؤں میں داخل ہوئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سوسا گاؤں کے مکینوں نے جب صہیونی فوج کی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا شروع کیا تو صہیونی فوجیوں نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ انروا کا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد 14,500 ہو گئی ہے۔ دی گارڈین نے لکھا ہے کہ انروا نے، جس کی مقبوضہ فلسطین میں سرگرمیوں پر اسرائیلی پارلیمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں یونیسیف حکام کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہر گھنٹے میں ایک فلسطینی بچہ مارا جاتا ہے۔ انروا نے زور دے کر کہا ہے کہ بچوں کا قتل بلا جواز ہے اور جو بچ جاتے ہیں وہ بھی جسمانی اور جذباتی طور پر صدمے کا شکار ہوتے ہیں۔ صہیونی حکومت کی طرف سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو لگام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی وزیر جنگ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے نام ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اس گھناونی حرکت کی ذمہ داری قبول کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کا جوابی حملہ مکمل طور پر جائز تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کارٹس نے کھلے عام اور مکمل بے شرمی کے ساتھ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو ایران کے صدر کی حلف برداری کے پروگرام میں شرکت کے لیے تہران آئے ہوئے تھے۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن کی سرزمین پر کسی سیاسی رہنما کے قتل کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ صہیونی حکومت ایک سرکش حکومت ہے جسے اس کے دہشت گردانہ اور جارحانہ اقدامات کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس اعتراف کے بعد 1 اکتوبر 2024 کو ایران کی جوابی کارروائی یا وعدہ صادق 2 آپریشن کے قانونی اور جائز ہونے کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی دہشت گرد اور غاصب حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے جسے لگام دینے کی سخت ضرورت ہے۔ شام میں بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد محمد الجولانی کے عناصر کی حمایت سے دیر الزور کے اطراف میں داعش دہشت گرد گروہ نے ایک بار پھر عام شہریوں کا قتل عام اور انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی ذرائع نے بتایا ہے کہ بشار اسد حکومت کی برطرفی کے بعد دیر الزور کے مختلف علاقوں میں داعش کے دہشت گردانہ اقدامات تیز ہو گئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے دیر الزور کے 2 دیہاتوں پر حملہ کر کے 3 شامی شہریوں کو قتل اور 4 کو زخمی کر دیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد تحریر الشام کی جانب سے کسی بھی طرح کا رد عمل سامنے نہیں آنے کے باعث شامی شہریوں کو اغوا کر رہے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے تحریر الشام کے افراد نے داعش کے عناصر کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے مرکز میں ایک فوجی ہدف کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم نیز یمن کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے یافا علاقے میں صہیونی فوجی ٹھکانے پر فلسطین دو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک غاصب صہیونی حکومت کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دریں اثنا اسرائیلی فوج نے یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطین کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ بنانے اور مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کے باوجود کہ یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطینی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا، یمن سے مقبوضہ علاقوں پر فائر کیے گئے میزائل کی تصاویر مختلف ذرائع ابلاغ میں شائع اور نشر ہوئی ہیں۔ عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک اسرائیلی ٹینک، مرکبہ اور ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کی عسکری شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دو کامیاب کارروائیوں کے دوران ایک اسرائیلی ٹینک کو تباہ اور ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حماس کی عسکری شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے بدھ کی شام اعلان کیا کہ اس نے غزہ کے وسط میں المخیم الجدید کے علاقے میں اسرائیلی مرکبہ ٹینک کو تباہ کر دیا۔ اس بیان کے مطابق گزشتہ کارروائیوں کی طرح اس آپریشن میں بھی یاسین 105 راکٹ استعمال کیے گئے، جبکہ القسام بریگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایوو میکس نامی ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے جمہوریہ آذربائیجان کے مسافر بردار طیارہ حادثے پر تعزیت پیش کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے قزاقستان میں جمہوریہ آذربائیجان کے مسافر بردار طیارے کے حادثے میں آذربائیجان کے متعدد شہریوں کے مارے جانے پر آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اس حادثے میں مارے جانے والوں کی مغفرت کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی بھی دعا کی۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز جمہوریہ آذربائیجان کا ایک مسافر بردار طیارہ قزاقستان کے اکتاؤ شہر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس جہاز پر عملے کے 5 افراد سمیت 67 افراد سوار تھے اور طیارہ جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا۔ حادثے میں 35 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 32 افراد کو بچا لیا گیا۔ پارا چنار محاصرے کے خلاف اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے شروع ہو گئے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی اپیل پر پاکستان بھر میں احتجاجی دھرنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ احتجاجی دھرنے پارا چنار میں جاری احتجاجی دھرنے سے منسلک ہیں۔ جب تک پارا چنار میں جاری احتجاجی دھرنے کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک کراچی اور لاہور سمیت پاکستان کے شہروں میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجلس وحدت مسلمین اور امامیہ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے سامنے سانحہ پارا چنار کے خلاف احتجاجی دھرنے میں کارکنوں سمیت خواتین اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہے، جبکہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور کراچی ڈویژن کی جانب سے نمائش چورنگی پر پرامن احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ احتجاجی دھرنے میں بزرگ عالم دین اور خطیب اہل بیت علامہ سید حسن ظفر نقوی، علامہ صادق جعفری، علامہ مبشر حسن سمیت علماء کرام اور مومنین و مومنات کی بڑی تعداد سخت سردی کے موسم کے باوجود شریک ہے۔ مظاہرین نے پارہ چنار میں پرتشدد واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی اور حکومت سے پارہ چنار روڈ کھولنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, جس طرح سے تم نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ظلم کرے اسی طرح تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے. ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے. ہر شخص اپنے مقصوم کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے, اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اسے ڈھال لیں, لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں اور اس کے بدشکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں, یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ و تیرہ و تار پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں. مختصر یہ کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے. انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی و جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار اور ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے, بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے, لہذا ان سے رش کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گزار میں مبتلا رہتے ہیں. ہماری آزادی و آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں. انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے, بلکہ انسانی سعادت کا اکیلا مؤثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے. بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے اور اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے. بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا, لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے, وہ ان مصائب و آلام کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا. بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور بہت سی ناکامیوں اور مایوسیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح کو عذاب و الم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے برے اثرات انسانی شخصیت سے ناقابل محو ہوا کرتے ہیں۔ رنج و غم ہی وہ مرکز احساس ہے جہاں سے ممکن ہے بدگمانی کا آغاز ہوتا ہو اور احساسات و جذبات میں ایک شدید انقلاب و طوفان کا سبب بنتا ہو۔ بدگمانی کا بیج جو اس راہ گزر سے مزرع قلب میں بویا جاتا ہے وہ انسانی افکار و اندیشوں پر ناگوار اور تلخ اثرات مرتب کرتا ہے، جس کا آئینۂ روح بدگمانی کے غبار سے کثیف و تاریک ہو چکا ہو۔ اس میں محض یہی نہیں کہ آفرینش کی خوبیاں و زیبائیاں اجاگر نہیں ہو سکتی، بلکہ سعادت و خوشبختی اپنی صورت بدل کر ملال و نکبت بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا شخص کسی بھی شخص کے کردار و افکار کو بے غرض تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں مثبت قوت مقصود ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے افکار بس سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح حسن ظن رکھنے والے شخص کی طاقت اس کے اطرافیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی روح امید کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح بدگمان شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی کاشت کرتا ہے اور لوگوں کے اس چراغ امید کو خاموش کر دیتا ہے جو زندگی کے پیچ و خم میں ذوفشاں رہتا ہے۔ بدگمانی کے برے اثرات صرف روح تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کے اندر کنارہ کشی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کے اثرات باقاعدہ مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی ناپسندیدہ عادت کے تحت وہ شخص اپنے اندر استعداد ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں مختلف طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ سب بغیر جانے بوجھے، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صحیح و اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی احمد شیخ صاحب کریم پور، نگپور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر ایمان کو جھلا ملتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سماجی، سیاسی، اخلاقی پروگرام سن کر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ سبھی صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں، صبح امید، کلام نور، آج کا ایران اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین، محترم علی احمد شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے میں ایک عادل اور مہربان حکمران تھا۔ وہ عادل اور مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت مزاج بھی تھا، اور اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی جرم کرتا تو فوراً اس کو قید خانے میں ڈال دیتا۔ اس حاکم کے کچھ عقل مند وزیر بھی تھے۔ ان میں سے ایک وزیر عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان اور نیک بھی تھا۔ وہ ہمیشہ خدمت خلق کی فکر میں رہتا تھا، لیکن بہرحال انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اس وزیر سے بھی ایک غلطی سرزد ہو گئی اور حاکم کے ایک حکم کی تعمیل میں سستی سے کام لیا۔ حاکم اس پر برہم ہو گیا اور اس کے سابقہ اچھے کاموں کو فراموش کرتے ہوئے وزیر کے مال و اسباب ضبط کرنے اور اس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دیگر وزراء نے حکمران سے درخواست کی کہ وزیر کی سابقہ نیکیوں کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن حکمران نے معاف نہ کیا۔ بیچارہ وزیر لمبے عرصے تک قید میں رہا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ اسی درمیان ایک ہمسایہ ملک کے حکمران نے قید میں اس وزیر کے لیے ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا کہ تمہارا حاکم قدر شناس نہیں ہے، وہ تم جیسے عقل مند وزیر کی قدر نہیں جانتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا بے گناہ قید میں رہے اور ہم کچھ نہ کریں، لہذا اگر چاہو تو ہم تمہیں قید سے رہائی دلا کر اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، تم ہمارے یہاں ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتے ہو۔ وزیر نے خط پڑھا اور بڑے ادب سے اس کا جواب ارسال کر دیا۔ قید خانے میں قیدی نے وزیر کو خط لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن خط کے مضمون سے وہ واقف نہیں تھا۔ قیدی نے سوچا کہ وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ قیدی فوراً حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور جیل میں آپ کا سابق وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے خط لکھا اور ہمسایہ ملک کے حاکم تک پہنچانے کے لیے قاصد کو دے دیا۔ حاکم بہت ناراض اور برہم ہوا، اس نے اس سلسلے میں کاروائی کرنے کا فوری حکم دیا۔ قاصد گرفتار کر کے حاکم کے پاس لایا گیا، حاکم نے اس سے خط لیا اور پڑھا۔ وزیر نے ہمسایہ ملک کے حاکم کو لکھا تھا، آپ کی مہربانی کا شکریہ، لیکن میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حاکم نے دیکھا کہ اس کے عقل مند وزیر نے نہ صرف اپنے ملک سے غداری نہیں کی ہے بلکہ دوسرے حاکم کی دعوت کا ادب و احترام سے جواب دیا ہے، اور یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اس طرح کی تجویز کسی اور کو نہ دے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی قید سے رہائی اور ذاتی آسائش کی خاطر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ حاکم وزیر کی اس حکم پسندی سے بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ وزیر کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حاکم نے وزیر سے قید میں رکھنے کے لیے معذرت بھی کی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 دی 24 جمادی الثانی اور 26 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ دے سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1260 ہجری شمسی میں کاظمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا میں حاصل کی اور پھر 19 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی اور مرزا حسین نائنی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی سن 1299 ہجری شمسی میں ایران چلے آئے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے میں 6 سال تک درس دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی دعوت پر قم چلے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، اور سید محمد باقر سلطانی طباطبائی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، علی مشکینی، محمد صدوقی، امام موسیٰ صدر اور سید رضا صدر جیسے علماء آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی اہم کتابوں میں کفایت الاصول اور خلاصۃ الفصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دے سن 1350 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور استاد آخوند ملا محمد کاظم خراسانی کے بیٹے آیت اللہ مرزا احمد کفائی نے وفات پائی۔ وہ نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اور پھر اعلیٰ تعلیم اپنے والد بزرگوار آخوند خراسانی اور دیگر علماء سے حاصل کی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ مشہد مقدس چلے گئے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں کفایت الاصول پر حاشیہ شامل ہے۔ چوبیس جماعت الثانی سن 544 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین احمد بن علی بحقی سبزواری کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے علم نحو اور لسانیات کے ماہروں میں ہوتا تھا، اور قرآت و تفسیر قرآن میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے۔ ان کی بہت سی تالیفات باقی ہیں جو اکثر قرآن کریم کے بارے میں ہیں۔ چوبیس جماعت الثانی 616 ہجری قمری کو معروف عرب شاعر و ادیب یحییٰ بن قاسم ثعلبی کا انتقال ہوا۔ وہ ابو زکریہ کے نام سے معروف تھے۔ یحییٰ بن قاسم ثعلبی ادب کے علاوہ فقہ، لسانیات اور تفسیر قرآن میں بھی اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ برسوں تک بغداد کے مدرسہ ناظمیہ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے جو عربوں میں زیادہ تر ایک ادیب و شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، صرف ایک دیوان چھوڑا ہے۔ چوبیس جماعت الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوزہ علمی قم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1316 ہجری قمری میں گل پائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے اور قم میں حوزہ علمیہ قائم ہونے کے بعد قم چلے گئے۔ نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کی۔ سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع میں ہوتا تھا۔ وہ 75 سال سے زیادہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اور بے شمار شاگردوں کی تربیت تربیت کی۔ آیت اللہ مرتضی مطہری، آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی، آیت اللہ محمد مفتح، آیت اللہ سید محمد بہشتی، آیت اللہ علی مشکینی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ جعفر سبحانی اور آیت اللہ احمد جنتی آیت اللہ العظمیٰ گلپائیگانی کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں اور کئی اہم علمی مراکز قائم کیے۔ آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ چھبیس دسمبر سن 1530 کو مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر صرف 11 برس تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد بابر کو تخت اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے صرف 15 برس کی عمر میں سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور 1526 میں ہندوستان پر 12,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ بابر نے سب سے پہلے لاہور کو فتح کیا اور 21 اپریل 1526 کو انہوں نے فوج کی تعداد کم ہونے کے باوجود اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے ابراہیم لودی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ 26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا۔ پہلے آگرہ میں بطور امانت دفن کیا گیا، پھر کئی سال بعد کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تزوک بابری کے نام سے تحریر کی ہے۔ چھبیس دسمبر سن 1893 کو عوامی جمہوریہ چین کے عظیم رہنما ماؤ زے تونگ چین کے صوبے ہونان کے شہر شاوشان میں ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 18 برس کی عمر میں انقلابی نظریات سے متاثر ہو کر ڈاکٹر سن یات سن کی اس تحریک میں شامل ہو گئے جو منچو خاندان کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ سن 1920 میں مارکس کے نظریات سے شدید متاثر ہوئے اور سن 1921 میں کمیونسٹ پارٹی کے قیام میں بھرپور حصہ لیا۔ سن 1948 میں وہ چین کے صدر منتخب ہوئے۔ 1 اکتوبر سن 1949 کو عوامی جمہوریہ چین کا پرچم سارے ملک پر لہرانے لگا اور ماؤ زے تونگ اس نئی حکومت کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1959 میں انہوں نے صدارت سے استعفا دے دیا۔ ان کی جگہ لیو شاو چی چین کے صدر بنے اور ماؤ زے تونگ چینی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس عہدے پر وہ اپنی وفات تک باقی رہے۔ اور 26 دسمبر سن 1979 کو سابق سوویت یونین کی سرخ فوج نے افغانستان میں داخل ہو کر ایک آزاد ملک کے خلاف اپنی طویل ترین کارروائی شروع کی۔ افغانستان پر قبضہ روس کی نئی نسل کے رہنماؤں کے اعتراف کے مطابق خارجہ پالیسی میں کرملن کی ایک سب سے بڑی غلطی تھی۔ سابق سوویت یونین کے 130,000 فوجیوں کا افغان مجاہدین نے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اس کے باوجود کہ سرخ فوج کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، مجاہدین نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا اور سنگین شکستوں سے دوچار کیا۔ سرخ فوج کے خلاف 10 سالہ جنگ میں افغانستان کے 10,000 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آخر کار روسی حکام ملک کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور جنگ کے بے پناہ اخراجات کی بنا پر 1989 میں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر مجبور ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔